یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین،
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمين، الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلغ وسراق طع الليل المظلم بغياب تلجلج، وقنا صنع الفلك الدغا في مقادير تبرج، هو شعشع ضياء الشمس بنور تعجج، الذي دل على ذاته بذاته وتنزع عن مجانسته مخلوقاته وجل ملائمته كيفياته، الذي قرب من فترات الظنون وبعد عن لحظات العيون، هو علم بما كان قبل يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
عزیزان گرامی قادر، خدا کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہماری عمر کو اتنا طویل کیا کہ آج ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر فرش عزا پر موجود ہیں اور اپنی احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کر رہے ہیں، خاص طور پر کہ جب موسم اس انداز کا ہے کہ گھروں سے نکلنا مشکل ہے، ہر راہ میں پانی بھرا ہوا ہے، لیکن عزیزوں یہ راہ وہ راہ ہے کہ آپ نے تو پانی کی ندی کو عبور کر کے اس خیمے میں آئے ہیں، آنے والے خون کی ندیاں بہا کر اس خیمے میں آتے ہیں. کیسے کیسے پراشوب دور گزرے ہیں اس فرش اعضا کو باقی رکھنے کے لیے، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. مجھے تاریخ بغداد میں موجود وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس میں ایک بزرگ خاتون ہیں، وہ اپنے خاندان کے دو بچوں کو لے کر شہر بغداد سے باہر چلنا چاہتی ہیں، چلو بچوں شہر بغداد سے باہر چلیں. حالات پراشوب ہیں. بچوں نے پوچھا کہ کہاں جائیں گے؟ کہا شہر کوفہ سے بغداد سے باہر جانا ہے. بس یہ گئے، ایسے مقام پر پہنچے جہاں کوئی دیکھنے والا سننے والا نہیں تھا، بیٹھ گئے. بچوں بہت اہم واقعہ بیان کرنا ہے، اور پھر کیا بیان کیا؟ یہی واقعہ کربلا بیان کیا بچوں سے. جب بیان کر دیا، بچوں نے سنا، بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اب پلٹ کر کیا کہتی ہیں؟ بچوں تم نے اسے یاد کر لیا؟ کہا ہاں ہم نے یاد ہو گیا. کہا اب یہی واقعہ مجھے سناؤ کہ میں رونا چاہتی ہوں. کیا غربت کا عالم ہے، فخر کریں خود کو. کس کس انداز سے اس فرش اعضا کو باقی رکھا ہے، اسی چند صفوں کو آگے پیچھے کیجئے، دوسرا واقعہ نظر آ جائے گا کہ جب یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ جو جائے گا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو وہاں پر بھی ہمیں ایک ضعیفہ نظر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ہوا، زیارت پہ جانا ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں ایک ہاتھ کاٹا کرتے ہیں؟ اس نے اپنا الٹا ہاتھ سامنے نکال کے رکھ دیا کہ یہ لو کاٹ لو. کہا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم بایاں نہیں دایاں ہاتھ کاٹا کرتے ہیں؟ کہا وہ تو تم نے پچھلے سال کاٹ لیا. کیسے کیسے لوگوں نے کیسا کیسا وقت گزارا ہے اور اس سفر زیارت کو ترک نہیں کیا. بہت عزیزوں توجہ کی بات ہے، یہ معرفت کی بات ہے، یہ عشق کا میدان ہے. اس کو عبور کرنے کے لیے وہ پروانے چاہیے جو حسین علیہ السلام کے ذکر پر مٹے چلے جاتے ہیں. کون لایا ہے آپ کو آج اپنے گھروں سے نکال کر؟ یہ حسین کی محبت ہی ہے جو آپ کو یہاں لے آئی ہے. اس فرش عزا کے طفیل ہم سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 4 کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں، اور آج امام بارگاہ چاردہ معصومین کی اشرہ مجالس کی مجلس کے یہ پانچواں دور ہے. ان مجالس کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ وہی آثار ولایت ہے، اور اس آثار ولایت کے عنوان سے جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا وہ وہی سورہ سجدہ. کیا ربط ہے اس موضوع کا اس آیت سے؟ آج انشاءاللہ آیت کی تکمیل آج کی مجلس کی حد تک ہو جائے گی انشاءاللہ. پروردگار عالم کا ارشاد پاک سورہ مبارکہ سجدہ 32 سورہ قرآن مجید کا موجودہ ترتیب کے اعتبار سے، وگرنہ اگر شان نزول کے اعتبار سے اگر بات کریں گے تو اس کی ترتیب 75 سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 32 سورہ۔ اچھا، اس کے منافع بھی اگر میں بیان کرنا چاہوں، تبرکن آپ کو ہدیہ کروں کہ یہ سورہ خاص فضیلتوں کا سورہ بھی ہے، جیسے سورہ واقعہ کی فضیلتیں ہیں تقریباً وہی فضیلتیں اس سورہ کے لیے بھی بیان ہوئی ہیں۔ جو اس سورہ کو رات کو پڑھ کر سوئے گا تو حشر کے میدان میں جب خدا جمع کرے گا تمام ارواح کو تو اس ماحول میں اس شخص کو غافلین میں سے شمار نہیں کرے گا کہ جو اس سورہ کو رات کو پڑھ کر سوتا تھا، پروردگار اسے غافلوں میں شامل نہیں کرے گا۔ اگر گھر میں فقر و فاقہ ہے خدا نخواستہ تو اس سورہ کی تلاوت کے بعد وہ فقر و فاقہ جو ہے وہ گھر سے رخصت ہو جائے گا، اس کے مناقب میں ہے۔ اور جو عرض کر رہا تھا کہ سورہ واقعہ کے مناقب سے بالکل ملتے ہوئے مناقب اس سورہ کے ہیں، وہ کیا عجیب سورہ ہے کہ اس سورہ کا قاری، اس کا یعنی کہ جو اس کی تلاوت کرے گا، جو قراءت کرے گا، اس کا شمار گویا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس اعتبار سے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا ربط ہے اس سورہ کا خاص مولا امیر المومنین سے اور ان کے رفقا سے۔ ایسے تو القرآن مع علی و علی مع القرآن، پورا قرآن ہی علی کے ساتھ ہے۔ جہاں پورا قرآن ہی علی کے ساتھ ہو، جہاں علی قرآن کے ساتھ ہو، کہ اگر قرآن کو مجسم کر دو تو علی، اور اگر علی کو کتاب میں ڈھال دو تو قرآن۔ ایسے ماحول میں اگر کسی خاص سورہ کو کہہ دیا جائے کہ یہ پڑھنے والا آپ کے رفقا میں ہوگا تو پھر اس کی حیثیت دو چند ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً اس اعتبار سے اس سورہ کی تلاوت کرنے کا شرف الگ ہے۔ کیا فرما رہا ہے پروردگار اس سورہ میں؟ پروردگار فرما رہا ہے کہ اللہ، اس میں جلالہ سے آیت شروع ہوتی ہے، خلق، اب وہ کیا شروع ہوا؟ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کو اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور جو اس کے درمیان میں ہے، وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے اس کو اور زمین اور آسمانوں کو، یعنی کہ ساتوں آسمانوں کو اور زمین کو اور جو درمیان میں ہے، 6 دن میں پیدا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ ثم اس کے بعد استوى علی العرش، پھر عرش کے اوپر، اب اس کے دو ترجمے تھے، ایک تھا متمکن ہوا، اس کا بھی ہم نے بیان پچھلی مجلس میں کر دیا کہ اگر متمکن ہے تو کن معنی میں ہے، متمکن ان معنی میں نہیں ہے کہ جس معنی میں ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ اصطلاحاً ہے کہ گویا اس نے خلق کیا اور خلق کے بعد حکومت بھی اپنی ہی قائم کی، امر بھی اس کا ہے، خلق بھی اس کا ہے، امر بھی اس کا ہے۔ اور جو دوسرا مفہوم ہم نے اس آیت سے لیا وہ یہ لیا کہ پھر عرش پر متوجہ ہوا، یعنی پھر عرش کا ارادہ کیا۔ پھر خود عرش کیا ہے یہ الگ بحث ہے، عرش کوئی تخت کی جگہ اس انداز کی نہیں ہے، وہ عالم مادہ نہیں ہے کہ ہم جس انداز سے جیسے بھی کوئی لفظ کہتے ہیں اور ذہن میں اس کی تصویر آ جاتی ہے، یہ اس عالم اسفل کا معاملہ ہے۔ تو چنانچہ اس عرش پر، یعنی کہ بلند مقام، وہ مقام کہ جو کہ بلند ہو، عرش، عرش بلند، یعنی کہ ان تمام مخلوقات، ان تمام کی تمام حیثیت سے بلند مقام، وہاں پر جہاں سے سارے امور صادر ہوتے ہیں۔ جو لوگ مختلف حساس جگہوں پہ جاب کرتے ہوں گے ان تک یہ جملے عموماً رائج بھی ہیں نا، کہ اوپر سے حکم آیا ہے، تو اوپر سے کہاں سے آیا ہے؟ برابر والے کمرے ہی سے تو آیا ہے، وہ بھی تو اسی طرح کی چیئر پہ بیٹھے ہیں جیسی چیئر پر آپ بیٹھے ہیں، لیکن حکم اوپر سے آیا ہے۔ تو اوپر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاں سے امر ہوتا ہے وہاں سے حکم آیا ہے، امر کرنے والا اگر زمین پر بھی بیٹھا ہو تو بھی عرش پر ہی بیٹھا ہوتا ہے. یہ کیا جملہ ہے؟ سمجھنے کے لیے لیلۃ القدر کو سمجھنا ہوگا. سمجھنے کے لیے سورہ قدر کی تفسیر کرنی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ فرشتے کو بھی امر لینے کے لیے زمین پر اترنا پڑتا ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. امر لینے کے تو امر اوپر سے آتا ہے, اس کو لینے کے لیے اترنا پڑتا ہے. تو کیا عرض کیا کہ چھ دن میں پیدا کیا, اور وہ دن کون سے تھے؟ وہ دن یہ دن نہیں تھے, ادوار تھے, مرحلہ وار پیدا کیا. اس کے بعد اب آیت کا اگلا ٹکڑا, جہاں پروردگار نے اپنی خلاقیت کا بیان کر دیا, جہاں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا, اس خلاقیت اور حکومت کے اعلان کے بعد اب ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, کہ تمہارے لیے ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے, کہاں من دونہ, اب دونہ کس کے مقابل, یعنی کہ اس کے مقابلے پہ تمہارے لیے نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی شفیع. کلن انکار ہو گیا ہے شاید کے اندر, مطلب کوئی ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ ما لکم من ولی ولا شفیع, اگر یہ کہہ دے تو پھر تو کلن ہی انکار ہو گیا کہ کوئی ولی ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ نہیں کہہ رہا, نہیں ولی کی بات ہو رہی ہے لیکن کہتا ہے اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے. یعنی بہت توجہ رکھیے, ولی اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے, یعنی کہ اگر کوئی ولی اس کے علاوہ نظر آئے تو وہ اس کی ولایت کے ذیل میں ہوگا نہ کہ مقابلے پر. آیت میں موجود ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے, تمہارے لیے نہیں ہے, اس ماں کو سمجھیے گا. یہ ماں بہت سی جگہوں پہ آتا ہے, بہت ساری چیزیں سمجھانے کے لیے بھی آتا ہے, اور بہت سارے اولیاء کا اعلان کرنے کے لیے بھی اس ماں کا تذکرہ ہوتا ہے. پہنچا دو وہ ماں انزل علیہ. بہرحال ابھی وہ موضوع نہیں ہے, آئیں گے وہاں پہ آہستہ آہستہ. لیکن کیا کہا, تمہارے لیے کوئی نہیں ہے, نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع. ولی کیسے کہتے ہیں؟ سرپرست. ولی کیسے کہتے ہیں؟ گارجین. تمہارا کوئی گارجین نہیں ہے, تمہارا کوئی شفیع جو شفاعت کرتا ہے تمہارے پاس, اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ضائع نہ جائے, بہت توجہ. اگر میں یہ کہوں کہ مثلا یہ جو تسبیح ہے پوری تسبیح بھی نہیں, اس کے ایک دانے پر میں مستقلا اختیار رکھتا ہوں, یہ شرک ہے. تسبیح کا ایک دانا ہے, بہت معمولی, میں مستقلا, یہ لفظ مستقلا بہت مانا تھے دینا, کہ میں اور میں اور میں اس کے اوپر مستقلا اختیار رکھتا ہوں, یہ شرک ہے. اور اگر میں کہوں کہ فلاں ہستی اللہ کے اذن سے کائنات میں حق تصرف رکھتی ہے, یہ عین توحید ہے. اگر خدا کے مقابلے میں ایک ذرے پر بھی مستقلا ولایت کا دعویٰ کوئی کرے گا, یہ شرک ہے. لیکن خدا کے اذن سے چاہے کائنات پر تصرف رکھتا ہو, یہ عین توحید ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, اگر خدا کی خدائی کے ساتھ, خدا کی صفات کے ساتھ, خدا کے امور کے ساتھ میں نے اور آپ نے کسی کو ساتھ کھڑا کیا, یہ مطلقاً شرک ہے. لیکن اگر پروردگار نے لطف اور توفیق کے زمرے میں کچھ ہستیوں کو ایک مرتبہ دیا اور انہیں کائنات میں تصرف کا اختیار دیا, یہ عین توحید ہے. اسی لیے اس نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ, یہ نہیں کہہ رہا کہ
کہ وجعلوا الیہ الوسیلہ،
تم اس کی راہ میں وسیلہ بناؤ نہیں، تلاش کرو. وسیلہ بنانے کو نہیں کہا، وسیلہ تلاش کرنے کو کہا ہے. اگر بنانے کو کہتا تو وسیلہ بنانے کا اختیار آپ کا ہوتا، آپ نہ جانے کس کس کو وسیلہ بنا دیتے. ارے ہم خالق ہیں، تم مخلوق ہو، تمہاری ضرورت کو ہم سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے، اسی ہی لیے جانتے ہیں تمہیں وسیلے کی ضرورت پڑے گی. تمہیں بھی خلق کر رہے ہیں، وسائل کو بھی خلق کر رہے ہیں. درود پڑے محمد والے محمد پر.
تو وسیلہ تو ہم نے خلق کر دیا ہے، تمہارا کام ہے اس وسیلے کو تلاش کرنا کہ کون ہے. اب اتنی سمجھ تو تم میں بھی ہونی چاہیے. اگر ہم ہاتھ پکڑ کر تمہیں وسیلے کے دروازے پہ لے آئیں تو پھر کمال کیا ہے تمہارا، پھر تو مومن اور منافق دونوں وہیں موجود ہوں گے. ہم چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہم وسیلہ تو بنا دیں لیکن اس وسیلے کی پہچان تمہیں بتائیں گے، اوصاف تمہیں بتائیں گے، ڈھونڈنا تمہارا کام ہے. تاکہ تم اس وسیلے کی طرف جب اپنا ابتغاء کرو، جب تم اس وسیلے کی طرف رغبت کرو اور سبقت کرو، تو جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا لے لے. اسی لیے کوئی سلمان ہو جائے گا، کوئی ابوذر ہو جائے گا، اور باغی شام باغی شام ہی رہ جائے گا. درود پڑے محمد والے محمد پر. باغی شام باغی شام ہی رہ جائے گا، انہی ماحول میں رہتا ہوا، وہیں پر دیکھتے ہوئے. یہ عجیب معاملات ہیں. بارہ تو یہاں سے بحث کو ہم انشاءاللہ آج آگے بڑھائیں گے. سورہ مبارکہ سجدہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والا سورہ ہے. قرآن مجید کے 29 سورہ 29 سورہ سورہ یعنی کہ جتنے بھی قرآن کے سورہ 114 سورتیں ہیں، ان 114 سوروں میں سے 29 سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں کہ جن کا ترجمہ ہم جیسے گناہگار شخص کے پاس اتنا علم اور سکت نہیں ہے کہ کوئی اس کا ترجمہ بھی کر سکے، انہیں کوڈ ورڈز ہی رہنے دیا گیا ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ کوڈ ورڈز ہیں، اگرچہ لفظ عبث نہیں ہیں، ایسا لفظ نہیں ہے جس کے معنی نہ ہوں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسا لفظ ہے جس کے معنی نہیں ہے. نہیں، معنی تو ہیں، پھر معنی کیا ہیں کہاں ہمیں نہیں معلوم. پھر کسے معلوم ہے؟ کہا انہیں معلوم ہے جو راسخون فی العلم ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں. ارے ابھی اسی حدیث کو لے لیجئے، بیان کر رہا تھا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو قرآن اگر علی کے ساتھ ہے اور علی اگر قرآن کے ساتھ ہے، تو یہ بتاؤ کیا کوئی آیت، کیا کوئی ایک حرف ایسا ہے کہ جہاں سے علی قرآن سے جدا ہو جائے؟ خود پیغمبر کا قول یہ بات بیان کر رہا ہے کہ کوئی حرف ایسا نہیں ہے کہ علی اس حرف سے جدا ہو جائے. ولو حروف مقطعات، جب کہہ رہے ہیں کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتی یرد الی الحوض. تو اب یہ بتاؤ کہ جہاں پیغمبر اپنی عترت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی عترت کسی ایک حرف سے بھی جدا ہو جائے؟
اللهم صل على
تو 29 سورہ میں سے وہ سورہ جو حروف مقطعات سے، تو 29 سورہ شروع ہو رہے ہیں جو حروف الف لام میم سے شروع ہو رہے ہیں، وہ 6 سورہ ہیں. اور یہ سورہ سجدہ اسی الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. اور کیا خوبصورت، کیا حسین امتزاج ہے
یہ حسن انتظام ہے یا حسن اتفاق، یہ میں سامعین پر چھوڑ رہا ہوں کہ جہاں بھی حروف مقطعات کا بیان ہوگا، چاہیے ہوم ورک دے رہا ہوں، قرآن کھولیے، جہاں بھی حروف مقطعات سے کوئی سورہ شروع ہو رہا ہے، اگلی ہی آیت میں قرآن کی توصیف بیان ہوگی. یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی ایک راز. جہاں کہا الف لام میم سورہ بقرہ بولے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین، والقرآن. اب کہیں پر بھی لے لیجئے گا، جہاں پر بھی حروف مقطعات آئیں گے فوراً، جہاں پر بھی لفظ بیان ہوئے فوراً پھر قرآن کی توصیف بیان ہوئی. اس کی شرح مفسرین کرام نے وہ نہیں کر پائے کہ ایسا کیوں ہے، لیکن ایک مشہور قول اس انداز سے لے لیا گیا کہ ہاں ایک سلسلہ تو یوں ہے کہ یہ قرآن کریم چونکہ معجزہ ہے، اور عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، صاحب لسان کہتے تھے، اور ان کے مقابلے پہ جو تھے جو عرب نہیں تھے انہیں عجمی کہا جاتا تھا، گویا گونگے ہیں، بولنا نہیں آتا. تو قرآن کریم ان میں اتارا ہے جو اپنے آپ کو صاحب لسان کہتے تھے، اور ان سے کہا کہ ذرا پوری کتاب نہیں تو 10 سورہ لاؤ. 10 سورہ نہیں لا سکتے، اچھا 1 سورہ ہی بنا کے لے آؤ. تو وہ کہ جو اپنے آپ کو اہل لسان کہہ رہے تھے اس قابل نہیں تھے کہ قرآن کے مقابلے پہ 1 سورہ ہی لے آتے. تو قرآن کریم نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ جو الف لام میم یہ وہی حروف ہیں جو تمہارے یہاں بولے بھی جاتے ہیں، اگر لا سکتے ہو تو انہی کی مدد سے کوئی سورہ بناؤ. نہیں بنا سکے، یہ خود ایک معجزہ ہے. اور مجھے ایک بات بتائیے، میری تقریر ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، آپ سن بھی رہے ہوں گے، دنیا میں اور جگہوں پہ بھی سنی جا رہی ہوگی، چیلنج کر رہا ہوں، یہ بتاؤ یہ آیت کیا منسوخ ہو گئی ہے؟ فَأْتُ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آیت آج بھی موجود ہے. گویا 1400 سال گزر گئے، آج انسان کہاں کہاں پہنچ چکا ہے، سورہ برابر کا بنا کر نہیں لا پایا ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. تو مذکورہ آیت کے اندر اگر ہم مطالب پر غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ابتدا میں پروردگار عالم نے اللہ سے بات کو شروع کیا، توحید کے بیان سے بات کو شروع کیا، اور پھر اپنی خلاقیت کو سامنے رکھا، یعنی کہ توحید فی خلاقیت، توحید فی الخلق، اور پھر خلق کے بعد اس نے بات کو روکا نہیں، توحید فی تدبیر، تدبیر کا بیان بھی وہیں پر کیا. اسی لیے کہا تھا کہ وہ مدبر الامر ہے، تدبیر کرنے والا ہے. تو گویا اگر اس بحث کو سمیٹیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں خالقیت کی بات اس نے کی ہے، جہاں توحید میں خالقیت سے بات کو شروع کیا ہے، وہیں پر توحید ولایت اور شفاعت کے مسئلے کو بھی ساتھ جوڑ دیا. یعنی کہ اس نے خلاقیت کے ساتھ الگ نہیں، بلا فصل فوراً ولایت کا اور شفاعت کا دونوں معاملے کو ساتھ جوڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خالق ہے اس سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے، جو خالق ہے اس سے بڑھ کر مدبر کون ہو سکتا ہے. یقیناً مخلوق کی ضرورت کا جاننے والا خالق کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ بات عقلاً ثابت ہے کہ جو خالق ہے اس ہی کو مدبر بھی ہونا چاہیے، اسی کی حکومت بھی ہونی چاہیے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہیں سے بات پھر مزید آگے چلی جاتی ہے، اور وہ اس انداز سے کہ حاکمیت، ولی، شفیع اور معبود، ان تینوں عناصر کو اگر دیکھیں گے تو یہ تینوں مل کر توحید پر دلالت کر رہے ہیں. یہ پھر ایک اکائی کی طرف لوٹ رہے ہیں، مطلب شفیع یہ بھی اکائی پر لوٹے گا، خلاقیت یہ بھی اکائی پر لوٹے گی. مطلب لیس کمثلہ شیء اس آیت میں نظر آ رہا ہے. جب یہ بیان ہو گیا اس کے بعد کا کہ بس اب تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، تو اب سمجھ لو تمہارے لیے ہمارے علاوہ نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی شفیع. دو مطالب آپ کے سامنے رکھوں گا. ولی کا مطلب تو ہم نے بتا دیا کہ سرپرست ہے. شفیع کسے کہتے ہیں؟
جو شفاعت کرتا ہے، شفیع جو شفاعت کرتا ہے. لیکن یہ بات مجھے ممبر سے کہنی پڑ رہی ہے، کیا کروں؟ کیونکہ کل بھی عرض کر رہا تھا، بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ جیسے ہی ہم ان کو سنتے ہیں فوراً ایک خاکہ کھینچتے ہیں. اور عمومیت کے ساتھ، آپ کی بات نہیں کر رہا لیکن یقیناً عمومیت کے ساتھ عالم اسلام پہ نظر ڈالیے، جیسے ہی شفاعت کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی جو ذہن میں آتا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے. وہ بھیانک معنی ہے. کیا کہا میں نے؟ جو تصور عمومیت کے ساتھ شفاعت کا ذہن میں آتا ہے وہ کرپشن کا تصور ہے. کیا مطلب؟ کرپشن کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمیں سرکاری محکمے میں جاب نہیں ملتی. کیوں؟ کہاں قابلیت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو فلانا اپنی جگہ کا ہے، اس کو رکھ لو، اور میرٹ کا قتل عام ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں یہ دیکھو ہم اپنی مرضی سے، اور ہم تو ایسے ہیں کہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہے تو بھی وہاں پیون کی جاب نہیں مل سکتی اسے، اس کے لیے بھی اس کو کچھ اور ہونا پڑے گا، کہیں اور دوبارہ پیدا ہونا پڑے گا اور کوئی لیبل لگانا پڑے گا تو پھر اس کو جاب ملے گی. یہ کیا تصور ہے؟ یہ اچھا تصور ہے یا برا؟ یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بس یہی تصور یوں ہو گیا کہ ارے کچھ بھی کرتے ہو کرتے رہو، کیا ہوا ہے نا وہاں پہ بخش مانے والے، اور بس وہاں جائیں گے وہ دیکھیں گے ہاں یہ تو اپنا ہی بندہ ہے، آنے دو آنے دو. اور کہ نہیں نماز نہیں پڑھی تھی، ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارے کوئی ضرورت نہیں ہے، نام لے رہا تھا، ہاں آنے دو. یہ کیا تصور ہے بھائی؟ شفاعت ہوگی کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن یہ بتاؤ شفاعت کے لیے کوئی اہلیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی شفاعت ہوگی، ان کے پاس اختیار ہے، یہ ان کا اختیار ہے، شفاعت ہوگی. لیکن یہ بتاؤ جاب لینے کے لیے اہلیت بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اپوائنٹ کرنے کی اتھارٹی تو ہے، یہ بتاؤ جاب لینے کے لیے اہلیت ہے یا نہیں ہے؟ اس انداز سے دیکھیں تو پھر شفاعت کیا ہوا؟ اب توجہ رکھیے گا، خود قرآن سے مسئلے کو سمجھاتے ہیں. شفیع کہتے کیسے ہیں؟ شفاعت نکلا ہی شفا سے ہے، شفا، اور وہاں سے ہے شفاعت. شفا کسے کہتے ہیں؟ شفا کہتے ہیں کسی شے کا کسی شے سے ملحق ہو جانا. میں لغت میں بات کر رہا ہوں، لسان اللہ تعالی میں جا کے دیکھیے. شفا کہتے ہیں کسی شے کا کسی شے سے ملحق ہو جانا. اب اس کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں یہ شے اس سے ملحق ہوئی کیوں ہے. نظر آئے گا کہ یہ شے جو اس سے ملحق ہوئی ہے اس کی منزل یہ شے نہیں تھی، اس کا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے یہ کہیں پہنچے گی، اور پھر اس کو وہ جگہ مل جائے گی جہاں یہ جانا چاہتا ہے، جہاں اس کا الٹیمیٹ گول ہے. اس پورے پروسیس کو کہیں گے شفاعت، یعنی جس سے ملحق ہوئے تھے اس نے وہاں پہنچا دیا جہاں پہنچنا تھا. گویا دو پری ریکوزٹ شفاعت کے نظر آ گئے. نمبر ون، پہلی اہلیت کے ملحق ہو جائیں واقعتاً. نمبر ٹو، کنسسٹنسی کہ پھر جب تمسک کر لیں تو پھر دامن چھٹنے نہ پائے، ورنہ منزل تک نہیں پہنچ سکو گے. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. اس کنسسٹنسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کنسسٹنسی کو کہتے ہیں استقامت. یہ استقامت کیا ہے؟ یہ استقامت ملتی کہاں سے ہے؟ جس شے سے ملحق ہوئے ہو اسی سے رزق طلب کرو گے اس استقامت کا. جب تک جڑے رہو گے استقامت کے ساتھ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہاں نکلے گا کہ جہاں جس شے سے ملے تھے، جو اس کا مقام ہوگا وہی تمہارا مقام ہوگا. اب جو جتنا متمسک رہے گا اس کا مقام بھی اسی انداز سے بدلتا رہے گا. یقیناً اگر اس کی منزل جنت ہے تو یہ بھی جنت میں جائے گا, لیکن کس درجے تک متمسک ہوا تھا, درجہ بندی اس کو وہاں اس انداز سے ملے گی. درود پڑے محمد والے محمد پر.
یہ بھی ہے
صرف جنت میں جانا کمال نہیں ہے, جنت میں کس درجے میں جا رہے ہیں یہ بھی کمال ہے. بیان کروں, جنت میں ایک درجہ ایسا بھی ہے کہ جہاں 70,000 سال کھڑے رہ کر انتظار کرنا پڑے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک زیارت کر سکیں. یہ بھی جنت کا مقام. یہ کون سا مقام؟ اہل جنت ہیں, یہ عذاب نہیں ہو رہا ان پر, جنت تک آ گئے ہیں, لیکن مقام یہ ہے جہاں پھر کچھ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر انہیں محسوس کیا جائے گا. مثلاً ایک اور روایت عرض کرتا ہوں, اہل بہشت اچانک سے بہشت میں روشنی کو محسوس کریں گے, کچھ جیسے کچھ کوئی روشنی کوئی ہوئی ہے, کوئی نور تالے ہوا ہے. پروردگار یہ نور کیسا ہے, تو نے مطلب وہاں کوئی سورج تو نہیں نکلے گا نا کہ سورج نکل رہی ہے اور رات ہو رہی ہے, وہاں کے معاملات اس دنیا کے جیسے تو نہیں ہیں, تو یہ اچانک سے کیا بادلوں میں سورج تھا کہ جو ایک دم آیا ہے پھر چلا گیا, یہ کیا ہوا؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں, یہ سورج یہ نہیں ہے, علی اور فاطمہ نے کسی بات پر تبسم کیا ہے جس کی یہ نورانیت ہوئی. یہ بھی ایک درجہ ہے. اب درجہ بندی عرفا نے یہاں پر بیانات دیے, اپنے مکاشفے جو ہیں وہ سامنے رکھے, درجہ بندی بیان کی ہے, یہاں تک کہ شہدا, شہدا کی درجہ بندی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں اپنے ایک دوست کو دیکھا جو شہید ہو گئے تھے. جب وہ ان کو دیکھا خواب میں تو ان سے پوچھا اپنے ایک اور دوست کے بارے میں, وہ بھی شہید ہو چکے تھے. بہت دن صاحب نے بیان کیا جی, وہ بھی شہید ہو چکے تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ملاقات ان سے ہوتی ہے؟ دونوں شہید ہیں, کوئی شک نہیں ہے, اچھے مقام پر ہیں. تو جواب کیا آیا؟ کہا نہیں, مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ان کے درجے میں جاؤں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی جگہ ہم دونوں مدعو ہوتے ہیں تو وہاں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. یہ بھی درجہ جنت کا ہے, یہ بھی مطلب درجات ہیں. تو یہ کیسے ملتے ہیں؟ کسی کو کوئی درجہ ملا, کسی کو کوئی درجہ ملا, یہ کس انداز سے ہے؟ یہ اسی تمسک سے ہے. کس حد تک تم نے اپنی زندگی کو ان کی زندگی میں ضم کر دیا تھا, جس حد تک تم نے اپنی زندگی کو ان کی زندگی میں ضم کیا تھا اسی انداز سے. اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے, روایات میں ہے کہ دو انگلیوں کو اٹھا کے دکھایا کہ جنت میں میرے ساتھ اس انداز سے ہوگا. یہ بیان کرنا بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب کہ کچھ اس انداز سے ہوں گے, کچھ اور انداز سے ہوں گے. تو چنانچہ اپنے اندر وہ تمام کی تمام صفات کو جذب کرنا. عید کی نماز میں قنوت میں یہی دعا تو کر رہے ہیں نا, ان تدخلنی فی کل خیر دخلت فیہ محمد و آل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد. پروردگار مجھ میں وہ اچھائیاں ڈال دے جو محمد اور آل محمد میں ڈالی تھی, اور ان برائیوں کو مجھ سے دور کر دے جن کو تو نے ان سے دور کیا تھا. یہ الٹیمیٹ اثر ہے ولایت کا جو آپ پروردگار سے مانگ رہے ہیں, یہی وہ ولایت کا اثر ہے. ولایت کا اثر یعنی کہ کیا؟ ولایت کا اثر یہی کہ پروردگار جیسا تو نے ان کو مکرم کیا ہے, ان کے ذریعے سے مجھے بھی ویسا ہی مکرم کر دے. یہ اثر مانگ رہے ہیں آپ ولایت کا, اور کیا ہے عرض یہ کر رہا تھا. تو شفاعت کا کیا مطلب ہوا؟ شفاعت کا مطلب یعنی کہ ایک شے دوسرے شے سے ملحق ہو جائے, اور اسی لفظ سے پھر نکلا ہے شفیع. شفیع کون ہوگا؟ شفیع وہی ہوگا کہ جو کسی کو خود سے ملحق ہو جانے کے بعد اس کو کسی مقام تک چھوڑ دے اور پہنچا دے, اپنے درجے میں لے آئے یا کسی مقام تک لے جائے, اس کو کہیں گے شفیع اور شفاعت کرنے والا. لیکن بس مجھے آپ اتنا بتائیے, تمسک سے بیان کر رہا ہوں, یہ بتائیے, تصور کر لیجئے کہ میرے ہاتھ میں اگر مقناطیس ہے اور اس مقناطیس کے اوپر میں اپنی اس تسبیح کو رگڑتا رہوں کیا ہوگا؟ تسبیح رہے گی, مقناطیس رہے گا. لیکن اگر اسی مقناطیس پر میں لوہے کو رگڑنا شروع کر دوں, تھوڑی دیر کے بعد جو کشش مقناطیس میں تھی وہی اس لوہے میں بھی آ جائے گی. مثال سمجھ میں آئے گی؟ پہلے والے کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے اس سے کچھ لینے کے لیے, گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کر بھی بیٹھ جائیں گے تب بھی وہ رہیں گے, یہ رہیں گے. اور اگر کوئی فارس سے آ جائے گا, سلمان منا اہل البیت, درود پڑے محمد والے محمد پر, یہاں پہ سلمان, اب میں اس جملے کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اب سلمان کو سلمان فارسی نہ کہا جائے, سلمان محمد ہی کہا جائے, کیونکہ آقا نے کہہ دیا سلمان من اہل البیت, تو سلمان محمد ہی بن کے کوئی اٹھے گا. یہ ہے شفاعت کا موضوع. اب آگے چلیے, شفاعت سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ درود پڑے محمد والے محمد پر. بھائی یہی موضوع ہے, شفیع کر کیا رہا ہے؟ پہلے درجے میں تو تم ملحق ہو گئے ہو, لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ تم ملحق ہو گئے ہو, اب مزید ان سے رزق لینا کیا ہے, استقامت کا رزق لینا ہے. یہ شفیع کرے گا کیا؟ اس شفیع سے ملحق ہونے کے بعد جو اثرات تم پر مرتب ہوں گے وہ تمہاری کمیوں کو پورا کرتے رہیں گے. یعنی کہ عمل تم انجام دو گے, اس عمل میں جو کمی ہے وہ بیشی میں بدل جائے گی. لیکن یہ ضرور رکھنا یاد ذہن میں کہ عمل کا کرنا بہت ضروری ہوگا. یوں نہ کر لینا اس طالب علم کی طرح سے کہ جو پرچے کو سادہ تو رکھ دیتا ہے, آخر میں جالی مدد کہہ دیتا ہے کہ پاس کر دیں, تو ایگزامینر اگر پاس کرنا چاہے بھی تو پاس نہیں کر سکتا کیونکہ پرچہ ہی اٹیمپٹ نہیں کیا. ارے تم پیپر تو اٹیمپٹ کرو, پاس کرنا ان کا کام ہے. جیسی تیسی, ارے ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح, نماز تو پڑھو, قبول کرنا ان کا کام ہے, نماز پڑھنا تمہارا وظیفہ ہے. قبول کرنا ضروری نہیں ہے کہ تم کہو کہ میں قبول نماز پڑھوں گا, ورنہ تو ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی نا, عمل کرو قبول وہ کریں گے. تو اس انداز سے یہ تو شفیع ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شفاعت کیا فقط پروردگار کرے گا؟ کیونکہ آیت کے اندر تو کلن منع ہو گیا کہ کوئی ہے ہی نہیں. عرض کیا تھا القرآن یفصل بعضہ بعضا, قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی شرح بیان کرتا ہے. اب اگر یہ آیت آپ نے تلاوت میں نے کی اور آپ نے سن لی ہے, تو کچھ اور آیات بھی ہیں جہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً پروردگار ہی شفیع ہے, پروردگار ہی شفاعت کو قبول کرتا ہے. لیکن اس شفاعت کا مالک کون ہے؟ یقیناً پروردگار ہے, لیکن کچھ آیات میں کچھ ہستیاں نظر آتی ہیں اس اعتبار سے. مثلاً منزل نزی یشفع عنده الا باذنه, کون ہے کہ جو اس کے سامنے اس کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے مگر یہ, الا باذنه, یعنی کہ جس کے پاس اذن ہے وہ شفاعت کر سکتا ہے. یہاں پر تو صرف ایک شخص کا بیان ہو رہا ہے, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه, ایسا شائبہ ہو رہا ہے کہ شاید کوئی ایک ہے. آئیے سورہ مریم میں چلیں, کیا نظر آیا؟ لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن احدا, کہ شفاعت کا مالک کوئی نہیں ہو سکتے مگر وہ جنہوں نے رحمان سے عہد لے لیا ہے.
گویا کچھ ہستیاں ہیں جنہوں نے رحمان سے عہد لیا ہے. کیا عہد لیا ہے؟ آیت میں موجود نہیں ہے, لیکن جب ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں ہمیں جماعت نظر آتی ہے کہ جو کسی عہد کو نبھانے کے لیے کربلا کی طرف جا رہی ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. اور پھر سورہ یونس کی 3 آیت میں کہا, یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ. وہاں پر بھی اسی ماں کے ساتھ بیان کیا کہ کوئی نہیں ہو سکتا شفیع مگر جس کے پاس اذن ہوگا, وہ شفاعت کر سکتا ہے. بس عزیزو, شفاعت اور توسل یہ دو لفظ ہو گئے. ایک توسل آپ جانتے ہیں اور ایک شفاعت جانتے ہیں. شفاعت کا اب تو طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ شفاعت کا مطلب کیا ہے, شفیع سے ایسے ملحق ہو جانا کہ پھر تمسک ٹوٹنے نہ پائے اور پھر اس شفیع کی برکتوں سے خود میں جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرنا تاکہ الٹیمیٹ گول اچیو ہو جائے اور منزل تک پہنچ جائیں, اس کو شفاعت کا عمل کہتے ہیں. اسی کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے توسل. تقریباً معنی ایک ہیں لیکن بہت ہی باریک فرق بیان کر رہا ہوں, امید ہے سمجھ سکیں گے. یقیناً دونوں معاملات تو ایک ہی ہیں, لیکن توسل تم کرتے ہو شفاعت وہاں سے ہوتی ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. توسل یہاں سے, دونوں میں فرق یہی ہے. یعنی کہ توسل کی ایپلیکیشن آپ ڈالتے ہیں, ایکسیپٹنس وہاں سے ہوتی ہے, اس ایکسیپٹنس کو شفاعت کہہ رہے ہیں. اسی لیے آپ توسل کیا, آپ سے بہتر توسل کون جانے گا؟ دعائے توسل کا تو نام ہی توسل ہے. ذرا کبھی غور کیجئے, آج تک آپ نے اور میں نے دعا پڑھی تھی, لیکن میری وصیت یاد رکھیے گا کہ دعا پڑھنے کی شے نہیں ہے, دعا مانگنے کی شے ہے. دعا مانگی جاتی ہے, دعا کتاب پڑھی جاتی ہے, لیکن دعا مانگی جاتی ہے. تو آج ایک عہد کر کے نکلے کہ آج پڑھنے سے میں مانگنے کی کیفیت میں آ جاؤں گا. اب جب مانگنے کی کیفیت میں آ جائیں گے تو اب دیکھیں پروردگار سے مانگ کیا رہے ہیں. معلوم ہے مانگ کیا رہے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اے بجی اللہ کے سامنے میری بھی شفاعت کر دے پروردگار کے لیے. یعنی جو کرامات آپ کے پاس ہیں خدا کی نگاہ میں مجھے بھی ویسا ہی کر دیجئے خدا کی نگاہ میں. درود پڑے محمد والے محمد پر. توسل اس کا نا, اور کیا توسل ہے؟ کیا کر رہے ہیں توسل میں؟ میں نے آپ کے سامنے اپنی حاجات رکھ دی ہیں, اپنی اپلیکیشن آپ کے پاس ڈال دی ہے, تو بس اب کریں کیا؟ جیسے آپ وجی ہیں نا, مجھے بھی ویسے ہی وجی کر دیں. اور یہ مجھے پتا ہے کہ میں کہیں اور جاؤں گا, وہاں سے تو یہ وجاہت مجھے ملنی نہیں ہے, یقیناً یہیں سے ملے گی, کیونکہ اس نے بنایا ہے وسیلہ, اب تک وہ الہی وسیلہ. اب اگر یہاں سے توسل نہیں کروں گا تو کہاں سے کروں گا؟ تو پھر یقیناً ایک بار ان کا دامن تھام لو, پھر یقیناً اس کی. ارے میں ایک اور ایگزامپل دوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کبھی پھولوں کی ٹوکری کو خاک پہ رکھ دینا, 10 کے بعد پھولوں کی ٹوکری اٹھا لینا, پھر وہاں کی خاک کو اٹھا کر سونگھنا, جو خوشبو پھول میں تھی وہی خوشبو خاک میں بھی آ رہی ہوگی. ارے کچھ نہیں ہو سکتے تو ویسی خاک ہی ہو جاؤ, ان کی خوشبو کو محسوس کر لو گے. درود پڑے محمد والے محمد پر. یہ تو تھی دعائے توسل. اب آ جائیے زیارت نامے پہ. زیارت نامہ کیا ہے؟ زیارت نامہ بھی دعا ہی ہے. زیارت نامہ بھی اپلیکیشن ہے ان کی بارگاہ میں, درخواست ہے ان کی بارگاہ میں. اور درخواست ہو کیا رہی ہے؟ توجہ رکھیے, درخواست میں آپ کہہ رہے ہیں فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ
کہ میں پروردگار سے سوال کر رہا ہوں کس شے کا؟ کہ جس نے پروردگار نے جس نے آپ کو مکرم کیا ہے اور آپ کے ذریعے سے وہ اکرمنی بکا چاہتا یہ ہوں کہ میں بھی آپ کے وسیلے سے مکرم ہو جاؤں. مقصد کیا ہے؟ اب شفاعت سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں ملحق تو آپ سے ہوا ہوں, چاہتا کیا ہوں؟ چاہتا یہ ہوں آپ سے ملحق ہو گیا ہوں, کمیوں کو پورا کروں تاکہ اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. یہ ہے شفاعت کا موضوع. اگلے ٹکڑے کے اندر کہتے ہیں کہ اب اس سے رزق مانگ رہے ہیں. اب ہم کیا رزق مانگتے ہیں؟ عموماً میں منع نہیں کر رہا, مانگ سکتے ہیں, بیٹا دے دے, گاڑی دے دے, جاب دے دیں, بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں شادیاں ہو جائیں, منت چڑھا لو, یہ نظر مان لو, یہ کام کر لو, کاروبار میں برکت ہو جائے. خدا کی قسم جسے حسین سمجھ میں آ جاتے ہیں نا وہ اپنا کاروبار بیچ باچ کر حسین کے پاس آ جاتا ہے. زہیر بن کیا نظر آئے تاریخ, ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کریں, پھر بات کریں گے. لیکن سمجھیں, جب حسین علیہ السلام کی مدد کرنا ہو, وہاں جب جانا ہو, یعنی کربلا جب پہنچنا ہو, تو وہاں جا کے مانگنا کیا ہے؟ یہ خود ایک سوال ہے. اگرچہ ملے گا وہاں جو شے مانگو ملے گا. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں, اور میں کیا یہ بات میں آپ کو جو بیان کر رہا ہوں ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, جتنے لوگ جا چکے ہیں ان سے پوچھئے گا وہ تصدیق کریں گے. آیت قرآنی ہے, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تم چاہتے ہو اور وہ بھی ہے جس کا سوال کرو گے. میں کہتا ہوں یہ آیت تو اصل میں وہاں کے لیے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر اس آیت کا عملی نمونہ اس دنیا میں دیکھنا ہو نا, کربلا معلا چلے گا. اور کتنے لوگ تمہیں ملیں گے کہ ہم نے ابھی یہ تصور کیا تھا وہ شہر سامنے آ گئی, ارے ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی زیارت پر آئے ہوئے ہیں تو وہ کہاں ہوں گے, ابھی تصور ہی کر رہے تھے وہ سامنے آ گئے. کیسے کیسے لوگوں سے وہاں ملاقات ہو گئی, کہاں ملاقات ہو گئی, یہاں کراچی میں رہتے ہوئے ملاقات نہیں ہوتی تھی, وہاں صرف تصور کیا سامنے آ گئے. یہ واقعات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جو تصور کرے, اگرچہ یہ بہت سطحی انداز سے بھی ہوتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا ہمیں فلاں شے کھانے کا دل چاہ رہا تھا, ابھی چار قدم چلے کے کسی نے آگے پیش کر دی. تو تم یہ سوچو, اب میں نتیجہ دے رہا ہوں, ذرا یہ سوچو کہ جب تم اس انداز کی شے, وہ جو کہ کھانے اور پینے سے متعلق ہے, جو یہی رہ جائے گی, جب وہ مانگ رہے ہو تو بغیر مانگے مل رہی ہے, تو جس مقصد کے لیے گئے ہو اگر وہ مانگو گے تو کیوں نہیں ملے گا جس کے لیے اس نے تمہیں کربلا بلایا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد تم خود زیارت نامے میں کہہ رہے ہو, کہہ رہے ہو کہ ان یرزقنی طلب فارق. اب وہ کیا ہے؟ وہ میں اکرم کیسے ہوں گا؟ میں اس طرح سے اکرم ہوں گا کہ آپ کے ذریعے سے رزق پاؤں گا. کس چیز کا؟ طلب فارق ما امام منصور من اہل بیت محمد, کہ میں آپ کے خون کا بدلہ لوں گا امام منصور کے ساتھ مل کر جہاد کر کے. اس کا رزق مانگ رہے ہیں آپ ان سے, یعنی امام زمانہ کی نصرت کا رزق کربلا سے مل رہا ہے. یہ ہے زیارت عاشور, اس انداز سے یہ شفاعت ہے, یہ اثر ہے ولایت کا, یہ اثر مانگ رہے ہیں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی الرسول و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی حسن و الیک بموالک, یعنی کہ جو تمہاری آپ کی ولایت ہے, بموالاتک آپ کی جو ولایت ہے, اس کے ذریعے سے میں ان ہستیوں کا خدا کے سامنے بھی تقرب پا رہا ہوں. یہ رزق ہے, یہ شفاعت کا وہ رزق ہے جو آپ یہاں سے لے رہے ہیں. کربلا نصرت کی جگہ, نصرت کے امام. اگر کہیں سے سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھنا ہے. وہ جو کربلا میں آ گئے تھے ناصران حسین, کس انداز سے جمع ہو گئے؟ خدا کی قسم اگر ان ناصروں کی قطار بنائی جائے تو کیا حسین قطار ہوگی حسین کی فوج کا بھی جواب نہیں. کہ ایسے فوجی ہیں کہ اگر ایک سرے پر 95 برس کا بوڑھا ہے تو دوسرے سرے پہ 6 ماہ کا شیشہ, 6 ماہ کا رباب کا وہ جان اسی ناصروں کی فہرست میں شامل ہے. کس انداز سے نصرت کی ہے خدا کی قسم، نہ تلوار چلائی نہ نیزہ چلایا، ارے اتنا کم سن ہے کہ چل بھی نہیں سکتا، شاعر نے کہا توحید بھی حیران ہے اس نصرت دین پر، معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اسکر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے، کس طریقے سے علی کا یہ دلیر، اور دلیر تو گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں گئے ہیں نا، ذرا اس کی سواری تو ملاحظہ ہو، کس کے دوش پر، دوش پیغمبر کے، راکب کے دوش پر سوار ہو کر کون میدان میں آ گیا اور میدان کو الٹ کر رکھ دیا، خدا کی قسم وقت نہیں ہے کہ طویل مسائل پڑھوں اور نہ میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں ایک اشارہ کروں نصرت سمجھ میں آئیے گا، نصرت کو سمجھیے گا، جب تمام عزیز اور اقربا شہید ہو گئے، جب انصار شہید ہو گئے، جب بنی ہاشم کے جوانان شہید ہو گئے، آخری وقت ہے اور اس آخری وقت میں حسین علیہ السلام اب ایک عجیب آواز، ایک عجیب ندا دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ایک صدا بلند ہوئی خیمہ حسینی کی جانب سے کہ کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے، کوئی ہے جو ہمارا دفاع کرے، سمجھ سکیں گے جب پہلی آواز بلند ہوئی ہے تو روایات لکھتی ہیں، ارباب مقاتل لکھتے ہیں ملائکہ کی جماعت آئی ہے، آپ نے ملائکہ کی نصرت کو قبول نہیں کیا، دوسری آواز بلند ہوئی حل من ناصر ینصرنا، جنوں کی جماعت آئی ہے مدد کے لیے، آپ نے ان کی نصرت کو بھی قبول نہیں کیا، سمجھیے گا کہ مولا نصرت مانگ رہے ہیں، جان نہیں بچانا چاہتے مدد طلب کر رہے ہیں، سمجھیے گا اب تیسری آواز بلند ہوئی حل من ناصر ینصرنا، بس اس آواز کا بلند ہونا تھا، رباب کے خیمے سے گریا کی آواز بلند ہوئی، آپ نے خیمہ کی طرف نظر کیا، اب کیا دیکھا، آپ کا ایک ننا ناصر ہے جو صبح سے اس عالم میں تھا کہ ماں کپڑا ہٹا کر دیکھتی تھی کہ زندہ ہے یا گزر گیا، لیکن اس آواز کو سن کر کس انداز سے آستینوں کو پلٹ آیا ہوا ہوگا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اتنی قوت اتنی توانائی اس ننے سے ناصر میں، لیکن آپ نے اس کی نصرت سے انکار نہیں کیا، گویا سمجھ آ گیا کہ آپ کو جو مدد چاہیے تھی، حسین کو جو نصرت چاہیے تھی، ارے جان نہیں بچانی تھی مقصد بچانا تھا، اے علی اصغر یقیناً تیرے ذریعے میرا مقصد بچ جائے گا، یہ کربلا کا نچوڑ ہے، کس انداز سے ماں نے بچی کو باپ کے حوالے کیا، حسین علیہ السلام نے، جانتے ہیں نا گرمی کی بہت شدت تھی، آپ نے علی اصغر پر اپنے یہ باغ کا سایہ کیا ہوا تھا، دشمن کیا سمجھا کہ قرآن لا رہے ہیں، دشمن سمجھا قرآن لا رہے ہیں، لیکن حسین نے جب آقا کا دامن ہٹایا، اب علی اصغر کی معصومیت کو سمجھنا، کیا کہا، اگر تمہارے نزدیک میں نے مجرم ہوں، میں نے جرم کیا ہے، یہ بچہ تو معصوم ہے، یعنی جہاں تصور میں بھی حسین خود کو عصمت سے جدا کر رہے ہیں، وہاں سے علی اصغر کی عصمت شروع ہو رہی ہے، کس انداز سے میں نے جملہ کہا، بس عزیزو ابھی تو علی اصغر نے کوئی کلام نہیں کیا، علی اصغر نے فقط سوکھی زبان کا تیر سوکھے لبوں کی کمان پہ جوڑ کر فوجِ اشقیاء کی طرف پھینک دیا. لیکن کیا ہوا اثر کیا ہوا؟ فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے, رونے لگے, مونچھ پا کر رونے لگے. یہ بتاؤ جو یزیدی فوج کو علی اصغر اگر اتنا پیارا ہے تو مجھے بتاؤ ماں کے لیے علی اصغر کیا ہوگا؟ بس مجھے مسائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی حسین کا نام کر رہے ہیں, وہاں سے جواب کیا آ رہا ہے؟ اتق کلام الحسین, حسین کے کلام کو کٹا کر دو. عزیزو تیر کہاں جوڑنا چاہیے تھا؟ کلام تو حسین کا کٹا ہونا چاہیے تھا. اب سمجھ میں آیا وہ کلام حسین کون ہے؟ دشمن نے جو تیر جوڑا, بس اتنا سمجھ لیجیے گا علی اصغر کا وزن کم تھا, تیر کا وزن زیادہ. علی اصغر کی وزن سے زیادہ تیرے سے جوڑے. یہاں سے گردن ایک کان سے دوسرے کان تک. اس کے بعد بس سمجھ رکھیے گا, امام علیہ السلام بچے کو واپس خیمے کی طرف لے کر آتے ہیں. خیمے کے نزدیک رکتے ہیں اور ایک عجیب منظر تاریخ نے دیکھا. آپ سب آپ اعمال عاشور کے اندر اس عمل کو دہراتے بھی ہیں نا, سن سکیں گے؟ چاہتے ہیں رباب کے خیمے کی طرف چلے جائیں, چند قدم آگے بڑھتے ہیں, چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, پھر پیچھے ہٹتے ہیں. میرا دل کہتا ہے یقیناً کربلا کی زمین کو گواہ کر رہے ہوں گے کہ کربلا کی زمین حسین کے قدموں میں کوئی راچا نہیں ہے. اب کربلا نے وہ منظر دیکھا. بس توجہ رکھیے گا, ماں نے جب دیکھا نا کہ بچہ حرام سے مقتل سے واپس آ گیا ہے اور خاموش ہے, بس عزیزو سن سکیں گے, سن سکیں گے, سکینہ نے کیا جملہ کہا کہ آپ نے بھیا کو پانی پلا دیا. بس حسین کے پاس جواب نہیں تھا, ابا کا دامن الٹ دیا. اب جب ماں نے بچے کو دیکھا بس ایک جملہ کہا, امسلک ینہار, اے بیٹا کیا تجھ سے بھی تہر کیے جاتے ہیں؟ آخری منظر سنیے گا. ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ کچھ منازل ایسی تھی جہاں حسین علیہ السلام نے شدید گریا کیا ہے. بقول حسین بقول شدیدا, علی اصغر کو لے کر خیمہ کی پشت پہ آتے ہیں, پشت خیمہ پر تلوار سے ایک ننی سی لہر کھولتے ہیں اور اس کے بعد رباب کے چاند کو جب زمین میں اتارا ہے, اب عجیب منظر ہے, پیروں کی طرف سے مٹی گرنا شروع کرتے ہیں. ایک وقت آیا ششماہی کا چاند سا چہرہ, بس یہ وہ منظر تھا حسین علیہ السلام نے اپنے چہرے کو علی اصغر کے چہرے سے ہٹا دیا اور آپ کو یاد کیا, اے میرے شیرو لیتکم فی یوم عاشورا جمیعت ضروری. ارے کئی بار تصدیق تفلیم باب آئی یرحمنی, اے میرے شیرو کاش کربلا میں ہوتے دیکھتے میں کس طریقے ششمائے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا اور مجھ پر رحم نہیں کیا گیا. بس عزیزو یہاں مٹی کا برابر ہونا تھا رباب کا چشمہ اور منو مٹی تلے. لیکن بس آخری مصیبت سنیے گا, یقیناً آخری آخری تاریخ, خدا معلوم اگرے پر زندہ رہے یا نہ زندہ رہے, آخری مصیبت سنیے گا. آخر علی کا دلیر ہے نا, اگر حسین کا بیٹا ہے نا, یہ کیسے گوارا کرے کہ تمام ناصر بے گورا کفن ہو اور علی اصغر کفن لے رہے. آخر میں جب شہدا کے سر کاٹے جا رہے تھے تو وہ ششماہا کہا, وہ ششماہا آخر میں جو بچہ لایا گیا تھا وہ ان کا اللہ شکر وہ بچہ نظر نہیں آ رہا, کسی نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین پوچھتے تھے عزیز و گھوڑوں کی نال بندی اور زمین کو کھودنا شروع کیا, ایک ملون نے زمین میں جو دے دا اب جو دے دا بہایا ہے علی اکبر نیزے کی سوچ پا امام زمان کا چل ظہور فرما تاکہ وہ علی اصغر کے خون کا انتقام لے سکے, پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو فرش عزا پر جتنے مومنین تشریف فرمائے ان کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمایا, پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا شہداء ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں متعلی فرمایا, پروردگار بانیان اعضا کے مرحوم گزشتگان کی مغفرت فرما, پروردگار انہیں اعلیٰ عالمین میں جگہ عنایت فرما, پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کی حقیقی معرفت عنایت فرما, پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ امام زمان کے دل کو ان کے ذبح کے ذریعے سے شامل فرما, ہمیں ان کے اعمال اور انصاف سے فرما.